شہادتوں کا یہ سلسلہ ہے
لعنت اللہ علی اعدائہ من لعنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وہو قوله الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صلوات بج محمد و آل محمد. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اس آیت کے ذیل میں دین اور دینداری کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ دین ایک انسان سے کہ جو دیندار اپنے آپ کو کہلواتا ہے کس چیز کو طلب کرتا ہے، دوسرے الفاظ میں دیندار انسان کو کیسا ہونا چاہیے. اگر دیندار انسان اپنی نسبت دین کو جاننا چاہے کہ واقعاً وہ دیندار ہے یا نہیں، تو ہر چیز کی نشانی ہوا کرتی ہے، دینداری کی بھی نشانی ہے. پل عرض ہوا کہ دینداری کی نشانی سمجھ ہے اور بوجھ ہے اور فکر ہے اور تعقل ہے. دیندار انسان وہ ہے کہ جو صاحب عقل ہوتا ہے. دیندار انسان کبھی بھی دین کو پہلے اور عقل کو بعد میں نہیں رکھتا. دیندار انسان پہلے عقل کو رکھتا ہے اور اس کے بعد دین کو رکھتا ہے. کل اس حوالے سے جو ہے دلیل بیان ہوئی روایات کے سہارے کہ خود بخود جو ہے مجھے اور آپ کو اندازہ ہوا کہ دین یعنی عقل، عقل کو اگر انالائز کریں وہیں سے جو ہے دین دکھائی دے گا، اور عقل کو تھوڑا سا انالائز کریں دینی بنیاد کے اوپر، تو دیندار انسان کبھی بھی اپنے اعمال، اپنی حرکات، اپنی سکنات میں نہ افراد گر ہوتا ہے نہ تفرید گر، ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھتا ہے. جو چیز جس چیز کا تقاضا رکھتی ہے اسی تقاضے کے مطابق اس چیز کو اس مقام پر اسی وقت رکھتا ہے، اسے کہا جاتا ہے دیندار. لہذا کل عرض ہوا آپ کی خدمت میں کہ خداوند عالم نے پورے قرآن مجید میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اسی مطلب کی طرف نشاندہی جو ہے کی ہے، کبھی جو ہے تفصیلی طور پر، کبھی اختصار کے ساتھ. اسی آیت کو اگر جو ہے ملاحظہ کریں سرنامہ کلام کی، خداوند عالم نے بڑے ہی آسان الفاظ میں، شستہ الفاظ میں، زیبا الفاظ میں اور شائستہ جو ہے انداز میں گفتگو فرمائی ہے. کہا دیکھو، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. بہت ہی پیارا انداز ہے. خداوند عالم نے یا ایہا الناس کہا ہے، اہل ایمان کو خطاب نہیں کیا، اہل کفر کو خطاب نہیں کیا، اہل نفاق کو خطاب نہیں کیا. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں، بطور عام دعوت دی ہے اور مجھے اور آپ کو انویٹیشن بھیجا ہے اس آیت کے ذریعے سے. کہا جانتے ہو میں تمہیں کس چیز کی طرف بلانا چاہتا ہوں؟ اعبدوا ربکم الذی خلقکم. بہت غور سے سنیے گا. کب بندگی کرو، سر تسلیم خم کرو اپنے اس پروردگار کی نسبت کے جس نے تمہیں خلقت کی نعمت سے ہمکنار کیا ہے، تمہیں وجود عطا کیا ہے. نہ صرف تمہیں وجود عطا کیا ہے، والذین من قبلکم، تم سے پہلے جو تمہارے آبا و اجداد آئے انہیں بھی جو ہے خلقت عطا کی. کہا جانتے ہو کیوں؟ میں تم سے جو ہے پرستش کا تقاضا کر رہا ہوں، بندگی کا تقاضا کر رہا ہوں. لعلکم تتقون، شاید کہ تم جو ہے پرہیزگار ہو جاؤ. یہیں پر یہ تھوڑا سا جو ہے میں اور آپ جو ہے ملاحظہ کریں گے اسی آیت کو، اس آیت سے پہلے کی آیات کے ذریعے سے. سورہ بقرہ کا بالکل آغاز ہے. خداوند عالم نے سورہ بقرہ کے آغاز میں الف لام میم سے لے کر اس آیت سے پہلے تک تین گروہ کا تذکرہ کیا ہے. بہت غور سے سنیے گا, بہت ہی اختصار کے ساتھ. ایک گروہ بنام اہل تقویٰ, دوسرا گروہ اہل کفر, اور تیسرا گروہ اہل نفاق. تینوں گروہ کی نسبت جو ہے نشانیاں بھی بیان کی ہیں. کا اہل تقویٰ کون ہوتا ہے؟ اہل تقویٰ کی پانچ نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد اہل کفر کی نشانی کو بھی بیان کیا ہے, اور اس کے بعد جو ہے اہل نفاق کی نشانیوں کو بھی بیان کیا ہے, اور اس کے بعد بطور عام ہم سب کو دعوت دی ہے. یہ تین گروہ کا تذکرہ کیوں کیا؟ کہے عزیز انسانوں, تمہارے درمیان کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صاحب تقویٰ ہیں, اور صاحب تقویٰ کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. جو کچھ ہم نے دیا ہے ہمارے راہ میں خرچ کرتے ہیں. کل جو ہمارے رسول کی نسبت کتاب ہم نے نازل کی اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. ان سے پہلے جو انبیاء آئے ان کی کتابوں پر بھی جو ہے ایمان لے کر آتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی حضرات جو ہیں صاحب ہدایت ہیں اور صاحب فلاح. اس فلاح کو یاد رکھیے گا, تھوڑی دیر بعد کام آئے گا. یہ اہل تقویٰ کی نشانیوں کو بیان کیا. اہل تقویٰ کو جو ہے بیان کرنا مقصود تھا. کچھ انسان ایسے ہیں, اور بلا کسی فاصلے کے بعد جو ہے اہل کفر کا تذکرہ کیا. کہا اے رسول, اہل کفر جو ہیں وہ افراد ہیں کہ جن کو تم اگر جو ہے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ ایک ہی کنڈیشن رہے گی ان کی, وہ ایمان لے کر آنے والے نہیں ہیں. کہا جانتے ہو وہ کون ہیں, ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. کہا ان کے قلب پر ہم نے مہر کو لگا دیا ہے, ان کی آنکھوں اور ان کے کانوں پر پردے پڑ چکے ہیں. بلا کسی فاصلے کے تیسرے گروہ کا تذکرہ کیا, اور وہ تیسرا گروہ کون ہے؟ کہا تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر, یعنی میری ذات پر ایمان لے کر آئے. بہت غور سے سنیے گا, میری ذات پر ایمان لے کر آئے, آخرت پر جو ہے ایمان رکھتے ہیں, لیکن بلا کسی فاصلے کے خدا کہتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں. وما ہم بمؤمنین. کہ یہ صاحبان ایمان نہیں ہے. بارلہ ان کی نشانی کیا ہے؟ کہ یہ لوگ مریض ہیں, مریض بیمار ہیں. فزادہم اللہ مرضا. کہ ان کے نفاق کے ذریعے سے جو ہے خداوند عالم نے جو ہے ان کے مرض کو جو ہے اور زیادہ کیا ہے. کہ اور مزید جاننا چاہتے ہیں اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ کہ یہ اس منزل پر ہیں کہ جس منزل کو کہا جاتا ہے سمن بکمن عمین فہم لا یرجعون. کہ یہ کان رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں, یہ زبان رکھتے ہیں مگر بولتے نہیں, یہ آنکھیں رکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں. کہ یہ لوگ کون ہیں؟ کہ ایسے لوگ اہل نفاق ہیں. اب خداوند عالم اس مرحلے پر آتا ہے کہ جو آیت میں نے سرنامہ کلام پہ پڑھی, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہا دیکھو میں نے تمہارے سامنے تین گروہ کو بیان کیا. اگر میرے ساتھ میں بلند آواز سے صلوات بھیجے, محمد و آل محمد. میں نے تمہارے سامنے تین گروہ کو رکھا تمہارے ہی درمیان سے. اب میری خواہش یہ ہے کہ ان تین میں سے کسی ایک کا انتخاب کرو. بارلا کس کا انتخاب کریں؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اسی آیت پر دوبارہ نگاہ ڈالیں. خداوند عالم نے اس آیت کے ذریعے سے ان تین گروہ میں سے کس کو انتخاب کرنے کے لیے کہا ہے؟ وہ انڈرسٹوڈ ہے. لعلکم تتقون سے معلوم ہو رہا ہے کہ اہل نفاق اچھے نہیں, اس لیے کہ جو ہے نفاق بیماری ہے, اور جس کے پاس یہ نفاق ہوتا ہے وہ مریض ہوتا ہے, اور وہ مرض ایسا ہے کہ آنکھ رکھتا ہے مگر دیکھ نہیں سکتا, کان رکھتا ہے مگر سن نہیں سکتا, زبان رکھتا ہے مگر بول نہیں سکتا. کہا اہل کفر کیسے ہیں؟ کہا اہل کفر وہ ہیں کہ جن پر جو ہے میں نے جو ہے مہر لگا دی ہے, ان کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں، ان کے کانوں پر پردے پڑ چکے ہیں۔ پاس چاہتے ہو کہ جو ہے اہل تقویٰ ہو جاؤ تو میں تمہیں جو ہے راستہ بتلائے دیتا ہوں۔ کہ ایک مرتبہ، بہت غور سے سنیے گا، ایک مرتبہ دل و جان کے ساتھ میری جو ہے ذات کے سامنے سر تسلیم خم کر لو، کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون۔ بارالہ یہ تقویٰ کیا ہے؟ کہا تقویٰ حفاظت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ عجیب آیت ہے، خداوند عالم نے ہم سب کو دعوت عام دی ہے، کس کے مقابلے پر؟ دوبارہ چلتے ہیں اسی آیت کی دہلیز پر۔ بہت عمدہ آیت ہے، اگرچہ ہر آیت قرآن مجید کی عمدہ ہے اور عمدہ اور شائستہ اور زیبا خوشبودار ہے۔ بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ملاحظہ کریں، اس آیت سے جو ہے کوئی چیز ہمیں اور آپ کو خوشبودار محسوس ہوتی ہے یا نہیں؟ خوشبو نہ آئے، ظاہر میں اگر پھول ہو اور اس کی خوشبو کا احساس نہ ہو تو فوراً ہم کہیں گے، اگر اصلی ہے تو کہا کہ جو ہے کافی ٹائم ہو چکا اسے جو ہے چنے ہوئے اپنی جگہ سے، لہذا اپنی خوشبو کھو بیٹھا ہے، اس پھول کو ہٹا لو۔ بہت غور سے سنیے گا، رسمی گفتگو نہیں ہے، اس پھول کو ہٹا لو، دوسرا پھول لے آؤ کہ جو تر و تازہ ہو، یا پھر یہ پھول اصلی ہے ہی نہیں، کاغذ کا پھول ہے، آرٹیفیشلی ہے، مصنوعی ہے، کہ اس پر اوپر سے جو ہے خوشبو ڈالی گئی تھی، لہذا چند گھنٹوں چند دقیقے چند منٹ جو ہے باقی رہے، اس کے بعد یہ جا اور وہ جا۔ یہ میں اور آپ جو ہے ظاہری اسی دنیا کے اندر ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی ہر آیت پھول ہے، اور وہ بھی کون سا پھول؟ یہ ظاہری پھول کچھ بھی نہیں بلکہ حقیقی پھول ہے، اس کی ایک خوشبو ہے۔ ظاہری پھولوں کو جو ہے اس ناک سے سونگا جاتا ہے، اندازہ کیا جاتا ہے کہ یہ پھول جو ہے خوشبودار ہے یا بدبودار۔ پھول ہوتا ہے بسا اوقات اس کی اسمیل اچھی نہیں لگتی، کہا جاتا ہے بدبو ہے اس کے اندر۔ ظاہری پھولوں کو اس ناک سے سونگا جاتا ہے، باطنی پھولوں کو کہ جو قرآن مجید کی آیات ہے، اندر کی ناک سے اسمیل کیا جاتا ہے۔ کہا یہ آیت پھول ہے، پھول کا کیسے، کہاں ہے خوشبو اس کی، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ خدا کیا کہتا ہے؟ پھر چلتے ہیں دوبارہ اسی آیت کی طرف، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ بس یہیں رکیں گے، یہ پھول ہے۔ مشکل مجھ جیسے انسان کے ساتھ ہے کہ جس کے اندر کی ناک بند ہے، کہ جو اس کی خوشبو کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ کہا مولانا کہہ کیا رہے ہیں؟ کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم۔ کہا دوبارہ پڑھو، تبارہ پڑھو، چوبارہ پڑھو اس آیت کو۔ خدا کس چیز کی طرف مجھے اور آپ کو لے کر جانا چاہتا ہے؟ خدا نے یہ کہا، دیکھو میں نے تمہیں خلق کیا ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، بڑا لطیف ہے اور شیرین اور بڑا ذائقے دار۔ کہا خدا کہتا ہے میں نے تمہیں خلقت عطا کی ہے، تم کچھ بھی تو نہیں تھے، میں نے تمہیں وجود عطا کیا، وجود۔ کہا جانتے ہو خلقت کسے کہتے ہیں؟ خلقت کہتے ہیں اس کو کہ جس کو کہا جاتا ہے وجود۔ اور تمہیں خلقت کس نے دی ہے؟ کہا میری ذات نے، جس نے تمہیں بنایا، یہ دو ہاتھ دیے، غور سے سنیے گا، یہ دو پیر دیے، دو آنکھیں دی، دو کان دیے، سوچ اور سمجھ کی جو ہے طاقت تمہیں عطا کی۔ آیا بتاؤ، جس نے تمہیں یہ عطا کی وہ جاہل ہوگا؟ وہ پاورفل نہیں ہوگا؟ وہ حکیم نہیں ہوگا؟ ہاں خدا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ میں تجھے جاننا چاہتا ہوں کہ میری اس خلقت کے مقابلے پر سر تسلیم خم کرتا ہے یا نہیں۔ کہا اب بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا جب کوئی تجھے نعمت دیتا ہے نا تو تیرا دل آمادہ ہوتا ہے تھینک یو کرنے کے لیے، تشکر ادا کرنے کے لیے۔ میں نے تجھے اتنی ساری نعمتیں دی اپنے علم کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی حکمت کے ساتھ، بس تیرے دل کے اندر سے جو ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ چیز باہر آئے کہ جو تیرے دل کے اندر ہے۔ کہا وہ کیا چیز ہے؟ کہا حصے شکر گزاری۔ واقعا ایسا ہی ہے عزیز علمان، نہ احساساتی گفتگو ہے نہ لفاظی ہے۔ ہر آیت جب اس قسم کی جب گفتگو کرتی ہے اور ہمیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے نا، تو اندر کی ناک کو آہستہ آہستہ خوشبو آنا شروع ہوتی ہے۔ کہا خدا واقعا جو کہ ایسے پھول کو سنگھانا چاہ رہا ہے کہ جس کی جو ہے خوشبو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. کہ جب ظاہر میں کوئی مجھے گفٹ دیتا ہے تو میں جھک جاتا ہوں اس کے سامنے, شکریہ ادا کرتا ہوں, اگر سامنے ہوں تو زبان کو ہلاتا ہوں, تشکر کرتا ہوں, پیچھے ہوں تو جو ہے ای میل بھیجتا ہوں, ایس ایم ایس بھیجتا ہوں, کہا تمہارا شکریہ. خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں جو کیا اتنی عظیم نعمت عطا کی اور یہ نعمت اس طرح سے نہیں ملتی. کہا اس کے ذریعے سے جانو کہ میں کون ہوں. کہا میں عالم ہوں, میں قادر ہوں, اور ایسی قدرت کے جو حکمت کے ساتھ استعمال ہوتی ہے تب جا کر انسان وجود میں آتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد کا. یہ سب کچھ کہنے کے بعد اب خدا کیا کہتا ہے, کہا میرا شکریہ خلقت کے مقابلے پر کیا ہے جانتے ہو؟ کہ سر جھکا دو. کہ سر جھکا دو گے ایک بینیفٹ اور ملے گا. یہ بینیفٹ تو میں نے دیا ہی ایسا ہے کہ جو ہے بغیر کسی عوض کے, مجھے عوض کی ضرورت نہیں ہے. میں تو جو ہے اس عالم میں تھا کہ جب تو کچھ تو تھا ہی نہیں. حدیث قدسی ہے یا ابن آدم کا, اے آدم کے بیٹے, بہت غور سے سنیے گا, بڑا مزیدار ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اے آدم کے بیٹے, کوئی بھی نہیں تھا, میں تھا. میں نے چاہا اپنے آپ کو پہچنوایا جائے. خدا کہتا ہے کہا میں نے چاہا اے عزیز انسان مجھے کوئی پہچانے ہیں. میں نے کس کو خلق کیا اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے؟ کہا اے عزیز انسان تجھے پیدا کیا. کہا تو کون ہے؟ کہا تو میں جو پہچانے گا اور پوری کائنات خلق ہوگی. بس تجھے, تو نے مجھے پہچانا اور پوری کائنات کو میں نے تخلیق کیا. وسخر لکم ما فی السماوات والارض, کا کائنات کی ہر ہر شے, چاہے آسمان سے متعلق ہو, چاہے زمین سے متعلق ہو, یا ان دونوں کے درمیان میں ہو, سب کچھ تیرے لیے مسخر کیا ہے. اس لیے کہ تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے, اور میں باقی رہنے والی ذات ہوں. جسے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے وہ کبھی بھی فانی نہیں ہوگی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. جب یہاں تک گفتگو آ گئی تب خداوند عالم کیا کہتا ہے, لعلکم تتقون. کہا مت گھبراؤ تقوی سے, پرہیزگاری سے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تقوی تمہیں محفوظ کرے گا, تقوی تمہیں سیکیورٹی فراہم کرے گا, تمہیں سیکیور کرے گا. کہا کس چیز سے؟ کہا میں جانتا ہوں تم میری پروڈکٹ ہو, تمہیں کس چیز سے نقصان پہنچے گا اور کس چیز سے فائدہ پہنچے گا. کہا میں خالق ہوں, تو میری مخلوق, میں نہیں جانوں گا تیری نسبت خطروں کو, تو کون جانے گا. خداوند عالم نے اسی حوالے سے جو پورے قرآن مجید میں, عزیزان من, ایک نشست ہے ہماری یہ والی اس حوالے سے, اور کل آخری نشست ہے. پورے قرآن مجید کو عزیزان من اگر دیکھ ڈالیں تو خداوند عالم نے جو ہے ہمیں بھیجنے سے پہلے, اگر کل کی تقریر یاد ہو آپ کو, بھیجنے سے پہلے سارے اہتمام کیے ہیں, سب کچھ تو کر دیا. خدا کیا کہتا ہے, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ترجمے کی ضرورت نہیں ہے, مگر اجمالاً کہ ہم نے اس انسان کی رہنمائی کر دی اور اسے اختیار دے دیا. اب چاہے تو یہ شاکر بندہ بنے, اسی ڈگر پر چلے کہ جس ڈگر پر میں چاہتا ہوں چلنا رہا اس کو, یا پھر جو کیا ہے اس ڈگر سے ہٹ جائے, کفران نعمت کرے. کافر نہیں کہا ہے, کفورا نشست نہیں ہے یہ والی ہماری, نہیں تو میں عرض کرتا آپ کے سامنے, انا ہدیناہ السبیلا اما شاکروں کہا ہے, اور فوراً بعد کیا کہنا چاہیے تھا خدا بندے والوں کو, اما کافرا. کافرا نہیں کہا ہے, کفورا کہا ہے, سپرلیٹیو ڈگری اختیار کی ہے. چھوڑ دیں اس کو, خداوند عالم نے رہنمائی کے لیے جو ہے خداوند عالم نے واضح کیا ہے یہ. اور اس کے بعد چلیں سورج شمس کے اوپر, فالہمہا فجورہا وتقواہا. کہ یہ انسان کون ہے, ونفس وما سواہا. کہ یہ نفس ہے ایسا کہ جس کی ساری چیزیں مرتب ہیں اور منظم. کہ آنکھوں کو جہاں ہونا چاہیے وہیں, غور سے سنیے گا, کانوں کو وہیں ہونا چاہیے کہ جہاں ہے, ناک وہیں پر ہی ہے کہ جہاں ہونی چاہیے, سر اوپر ہے سر نیچے نہیں ہے پیر نیچے ہے. کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ نظم ہے اور ترتیب. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, خالی یہاں تک چھوڑا نہیں ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ نیکیوں کی فہرست بھی دیکھ کر اسے روانہ کیا ہے, برائیوں کی فہرست دیکھ کر بھی اسے روانہ کیا ہے. یہ دو. پھر چلیں سورہ النحل کی طرف. سورہ النحل میں کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, کہ جب دنیا میں بھیج دیا اس انسان کو تو تنہا نہیں چھوڑا ہے, 124,000 پیغمبروں کو پیچھے پیچھے روانہ کیا ہے, بلکہ پہلے نبی آئے بعد میں انسان آیا. واقعاً جناب آدم آئے لیکن کوئی بھی تو نہیں تھا. ملاحظہ کریں جناب نوح اور اس کے بعد اس سے پہلے جناب شیش پیغمبر کو دیکھیں. پھر تیسری مرتبہ بات کروں, وقت کم ہے. خداوند عالم نے انبیاء کو پہلے بھیجا ہے, انسانوں کو بعد میں بھیجا ہے. اور جب انسانوں کو جو ہے بھیجا اس کے بعد جو انبیاء آئے تو خاص طور پر ماں کی طرح اولاد کی نسبت بلکہ اس سے بھی زیادہ اہتمام کیا ہے. کہا یہ میری اولاد ہے, ماں کیا کہتی ہے؟ کہا اسے تکلیف لاحق نہ ہو. خدا کہتا ہے جس ماں کے سینے میں جو دل رکھا ہے محبت کرنے والا اولاد کی نسبت, اس ماں کو دل میں نے دیا ہے, لہذا جو ہے تجھے میں تیری ماں سے بھی زیادہ چاہتا ہوں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, کہ ہم نے جو ہے ہر امت کے درمیان ایک رہنما بھیجا, ایک نبی بھیجا, تاکہ دو کام جا کر انجام دے, کہا بندہ ہو جا اور ظلم سے نفرت کرنا سیکھ جا. اسی قسم کی آیات پورے قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ دکھائی دیتی ہے. دلیل اس بات کے اوپر, نشانی ہے اس بات کے اوپر, اللہ ہم سے جو ہے کتنی الفت رکھتا ہے, تنہا نہیں چھوڑا ہے. لعلکم تتقون کی منزل پر لانے کے لیے خوب یہ لعلکم تتقون کیا ہے؟ کہا سیکیورٹی سیکیورٹی سیکیورٹی, کم محفوظ رکھنا چاہتا ہے خطرات سے, لیکن جو ہے یہ انسان پھر ٹھوکر کیوں کھاتا ہے؟ کہا اس کیوں کا جواب میں تجھے دیتا ہوں, اللہ کہتا ہے. کہا میں نے قدرت دی مجبور نہیں کیا تجھے, میں نے تجھے اختیار دیا مجبور نہیں کیا. اسی قدرت کو جب تو مس یوز کرتا ہے, اسی اختیار کو مس یوز کرتا ہے تو ٹھوکر کھاتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ تقویٰ ہے لیکن اب بھی سمجھ میں نہیں آیا. چلیں دوبارہ تیسری مرتبہ اسی آیت کی دہلیز پہ چلتے ہیں اور اس کی خوشبو کو بالکل کلوز ہو کر سونے کی کوشش کرتے ہیں. بارلا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا میں نے تمہیں خلقت دی, تقاضا کیا بندگی کا. غور سے سنیے گا, بڑے آرام سے جاؤں گا. تقاضا کیا بندگی کا تاکہ تو متقی ہو جا. خلقت, بندگی, تقوا. میری اور آپ کی جو ہے طبیعت کے اندر یہ ہے ہم کیوں 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 زیادہ کرتے ہیں, اور یہ اچھی عادت ہے. خدا کہتا ہے تدبر, تفکر اور تحمل کا. انسان کی نیچر میں میں نے جو ہے تلاش رکھا ہے, کہ ہر چیز کی کھوج لگاؤ لیکن خبردار کسی ایسی جگہ مت جانا کہ تم ٹھوکر کھا جاؤ. غیبت کرتے ہیں, تہمت لگاتے ہیں, اس میں بھی کھوج کرتے ہیں. کہ یہاں پر رک جاؤ, کہ دیکھو تم جو کہ اپنے آپ کو جو ہے گرا دو گے. خدا کیا کہتا ہے؟ کہا دیکھو میں نے تمہیں خلق کیا. کہا کیوں خلق کیا؟ کہا تاکہ میں پہچانا جاؤں. کہا اب اس خلقت کے مقابلے پر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کہا بندگی. کہا بندگی کیوں؟ کہا تقوی. تقوی کیوں؟ تقوی کس لیے؟ آخر تقوی کا راز کیا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, سیکیورٹی ہے. لیکن تقوی ہے کیوں؟ وہ سیکیورٹی ہے کیا؟ انسان جب محفوظ ہوتا ہے تو اسے احساس ہونا چاہیے اپنی حفاظت کا. ہم اور آپ جو ہیں, بہت معذرت کے ساتھ اب جو کہنے جا رہا ہوں, نماز پڑھتے ہیں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں متقی ہیں, روزہ رکھتے ہیں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں متقی ہیں, حج کرنے جاتے ہیں واپس آتے ہیں کالر اونچا ہوتا ہے ہم متقی ہیں, عمرہ کرتے ہیں ہم متقی ہیں, زیارت پر جاتے ہیں کہا جاتا ہے ہم متقی ہیں جب واپس آتے ہیں. لیکن نہیں معلوم کتنے افراد کے دل کو دکھا کر اس جو ہے جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے ظاہری عبادت کو انجام دینے کے لیے. مولانا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہا مولانا کو کوئی حق نہیں ہے، چلے خدا کی سنتے ہیں۔ بارے لہا تقویٰ کیوں؟ خدا کیا کہتا ہے سورہ آل عمران میں، وَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ میں نے کہا تھا تھوڑی دیر پہلے مفلحون کام آئے گا، وَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تقویٰ اس لیے تاکہ تجھے سعادت نصیب ہو۔ کہا بارے لہا اب میں جاننا چاہتا ہوں فلاح کس لیے؟ عزیزان قرآن مجید کو اگر پڑھیں تو کیوں کیوں کے ساتھ پڑھیں۔ دق الباب، ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں دق الباب کریں قرآن مجید کی ہر آیت پر، اس لیے کہ ہر آیت ایک گھر ہے، اس کا ایک صاحب ہے، اندر سے آواز ضرور آئے گی اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جو اندر کون ہے اور کیا چاہتے ہیں اندر والے سے۔ کا تقوی کیوں؟ وَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ بارلا فلا کیوں؟ پورے قرآن مجید کو عزیزان من جان ڈالیں، پورے قرآن مجید کو دیکھ لیں دقیقاً دقت کے ساتھ، کہیں پر بھی جو ہے فلاح کا جواب نہیں ملے گا، 100% ہی نہیں ملے گا۔ کیوں آخر ایسا ہے؟ اس کیوں کا جواب خوشخبری ہے، اس کیوں کا جواب صرف خوشخبری ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ اے عزیز انسان، فلاح اور سعادت تیری ذاتی شے ہے اور کبھی بھی ذاتی شے سے سوال نہیں ہوتا۔ کہا مولانا سمجھ میں نہیں آئی، کون سا فلسفہ جوڑ رہے ہیں آپ؟ جب کوئی میٹھی ڈش بنتی ہے تو اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ میٹھا کیوں ہے، کیوں آ گیا؟ تو کہا جائے گا اس میں جو ہے مٹھاس ہے، چینی ڈلی ہے، یا چینی نما کوئی مٹھاس ڈلی ہے۔ کہا اس لیے میٹھا ہے۔ کہا چینی میٹھی کیوں ہے؟ تو جواب نہیں ملے گا۔ کہ چینی ذاتی طور پر میٹھی ہوتی ہے، ڈش اگر جو ہے کڑوی ہو اور نمکین ہو تو کہا یہ نمکین کیوں ہے؟ کہا اس میں نمک ہے۔ کہا بھائی نمک نمکین کیوں ہے؟ کہا اس سے سوال مت کرو، کہا اس لیے کہ نمکین پن نمک کا ذاتی ہے۔ کہا بارے لہا عبادت کیوں؟ کہا تقویٰ کے لیے۔ تقویٰ کیوں؟ کہا سعادت کے لیے۔ کہا سعادت کیوں؟ کہا انسان تیری جو ہے ذاتی شے سعادت ہے، اس کے بغیر تو انسان انسان نہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بس وَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، بہت اختصار کے ساتھ بہت ساری باتوں کو اس کی کیے دے رہا ہوں۔ فلاح کیا چیز ہے؟ فلاح انسان کی ذاتی شے ہے، لیکن چلتے ہیں تھوڑا سا ڈیپ میں۔ یاد رکھیں عزیزان من، فلاح دو قسم کی ہیں، سعادت دو قسم کی ہیں، خوشی اور شادمانی دو قسم کی ہیں، ایک دنیاوی ایک اخروی۔ دنیا کی نسبت اگر ہم فلاح کو جاننا چاہیں، سعادت کو اور شادمانی کو، تو کس چیز میں اہل دنیا کو جو ہے سعادت دکھائی دیتی ہے، خوشی کس چیز میں ہوتی ہے؟ جیسے میں کاؤنٹ کرنا شروع کروں گا ہمارے سب کے ذہن جو ہے آمادہ ہوں گے اس کاؤنٹنگ کی نسبت۔ کا دنیا کی سعادت تین چیزوں میں ہے۔ کا ایک بقا کے اندر ہے، وہ چاہتا ہے باقی رہے، اور سے سنیے گا، تجزیہ کرنا ہے اس کا۔ دوسری چیز کا غنا اور سرمایہ داری۔ تیسری چیز عزت۔ یہی رکیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے، آخرت کی سعادت کو دوبارہ پھر دوسرے مرحلے پہ کاؤنٹ کریں گے۔ میں اور آپ سب کی دیری نے آرزو کیا ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان سے جب کوئی رخصت ہوتا ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی وقت احساس ہوتا ہے کہ ہم جس بقا کی تلاش میں ہیں اس بقا کے پیچھے جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فنا ہے، ہمیں مرنا ہے۔ لیکن انسان کے ہر دم آرزو یہ ہوتی ہے کہ کچھ دیر کے بعد موت آئے، کچھ ٹائم کے بعد موت آئے، کچھ سالوں کے بعد موت آئے، کچھ کام کر لیں۔ یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ نشانی ہے کہ انسان باقی رہنا پسند کرتا ہے، اور یہ حقیقی ہے، نیچرل ہے، خدا نے اس کی طبیعت میں رکھا ہے بقا۔ یہیں سے جو ہے بتلا دوں، اگرچہ کوئی قرار نہیں تھا کہنا، یہ خود بقا دوستی، بقا کی نسبت ہماری اور آپ کی الفت جو ہے دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ انسان اس دنیا میں بھیجا گیا ہے آخرت کے لیے، اور حیات جاوید اس کو نصیب ہوئی ہے۔ لہذا شعور بے شعوری میں جو ہے بقا کو دل دیتا ہے، فنا کو دل نہیں دیتا۔ سوچیں اور خوب سوچیں کیا کہا ہم نے، میں اور آپ جو ہے سوچ کی منزل پر آئے اور اس کے بعد کوریدنا شروع کریں, اینالائز کریں کیوں میں اور آپ باقی رہنا پسند کرتے ہیں. اب خدا نے کہا ہے کہ میں نے تجھے اپنے لیے خلق کیا ہے, فنا کے لیے خلق نہیں کیا, میں باقی تو بھی باقی رہے گا, بس جو ہے تیرے وجود کے اندر بقا دوستی موجود ہے. یہ ایک مطلب, اور دوسرا بالکل پہلو و پہلو, ہم سب کے سب جو ہے چاہتے ہیں ہمیشہ سرمایہ دار رہیں, اور اگر سرمایہ داری نہ ہو تو ہر دم آرزو یہ ہوتی ہے کہ اچھا بزنس کریں, اور بزنس کرنے کے لحاظ سے ہمارے پاس کیپٹل نہ ہو تو ہمارے پاس اگر ٹیلنٹ ہے تو کہیں جا کر جو کہ ہم اور آپ جاب پیشہ ہو جاتے ہیں, جاب کو اختیار کرتے ہیں, کسی جگہ امپلوئی ہو جاتے ہیں, اور اس جگہ پر امپلوئی ہوتے ہیں جہاں پر زیادہ سے زیادہ تنخواہ ملے. کہ یہ کیا چیز ہے, کہ یہ اندر کی آواز ہے کہ جو باہر آتی ہے. انسان ہاتھوں کو ہلاتا ہے, پیروں کو ہلاتا ہے, آنکھوں کو حرکت دیتا ہے, کان کو استعمال کرتا ہے, ان سب کو یوز کرتا ہے ایک مقصد کے لیے, کہ زیادہ سے زیادہ اس کو اچھے انداز میں یوز کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ آئے. یہ غنا بھی اور یہ سرمایہ داری بھی انسان کی ذاتی شے ہے, لیکن انسان اب بھی سمجھا نہیں ہے. لیکن بالکل پہلو با پہلو ایک تیسری چیز ہے, دنیا کی اس دنیا کی جو ہے سعادت عزت کے اندر ہے. اللہ بتائیے تھوڑا سا کوئی ہماری نسبت جو ہے توہین کا مرتکب ہو جائے, کوئی ہمیں گالی دے دے, چلے اگر گالی نہ بھی دے, آنکھیں نکال کر جو ہے مجھے اور آپ کو دیکھے اور چند افراد دیکھنے والے ہوں تو ہم کیا محسوس کریں گے, وہ معلوم ہے کیا محسوس کریں گے. یا کسی کے گھر گئے ہم, بچے ہمارے ساتھ ہیں, دوسروں کے یہاں گئے ہیں یا دوسرے ہمارے یہاں ہیں, ہمارے بچوں نے اگر جو ہے اونچ نیچ کر دی مہمانوں کے سامنے ہماری, تو ہمارا عالم کیا ہوگا. بہت سامنے کی مثالیں دے رہا ہوں, ہم چاہیں گے کہ یہ بچے ایسا نہ کرتے, اور اگر کسی جگہ پر جائیں تو ہماری عزت کو برقرار رکھیں. یہ کیا چیز ہے محاذا, یہ اندر کی آواز ہے. بس انسان جو ہے ہمیشہ متمنی ہے باقی رہے, انسان ہمیشہ متمنی سرمایہ دار ہو, ہمیشہ چاہتا ہے کہ عزیز ہو. لیکن مشکل کیا ہے اس دنیا کے اندر تینوں چیزوں کے ساتھ. راغب اصفہانی صاحب المفردات اس مطلب کو بڑے پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں, کہ دنیا کی سعادت, اگر آپ میرے ساتھ ہیں بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر, دنیا کی سعادت تین چیزوں میں ہے, آخرت کی سعادت چار چیزوں میں ہے. راغب اصفہانی وہ تین چیزیں کون سی ہیں, یہی تین چیزیں جو کاؤنٹ کی ہم نے, کہا باقی رہنا چاہتا ہے, سرمایہ دار رہنا چاہتا ہے, نادار ہونا نہیں چاہتا, کہا ہمیشہ عزیز ہونا چاہتا ہے, کالر اونچا رکھنا چاہتا ہے. لیکن جو ہے یہ شخص غافل ہے اس چیز سے کہ دنیا میں ان چیزوں کو طلب کر رہا ہے, ان کے پہلو اور پہلو ایک چیز اور بھی ہے جو ہے ان تینوں چیزوں کو شکستہ کر دیتی ہے. کہ وہ کیا ہے, کہ یہ بقا طلب ہے مگر بقا کے ساتھ دنیا کے اندر فنا ہے. کہ یہ سرمایہ چاہتا ہے, غنا چاہتا ہے, کہ ایسی غنا جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ناداری ہے اور فقر. کہ یہ عزت چاہتا ہے, دنیا کے اندر عزت کے پہلو با پہلو ذلت ہے. کہ پھر آخرت میں کیا ہے, کہ آخرت میں چار چیزیں ہیں. کہ یہی پہلی تین چیزیں کہا کس عنوان سے ہے, کہ بقا ہے بلا فنا, آخرت کی سعادت اور خوش نصیبی اور شادمانی جانتے ہو کس چیز کے اندر, کہ بقا ہے بلا فنا, غنا ہے بلا فقر, عزت ہے بلا ظلم, اور چوتھی چیز کیا ہے, کہ علم ہے بلا جہل. کہ یہ چوتھی چیز کہاں سے آئی, کہ جب یہ تینوں چیزیں باقی باقی اور باقی ہوتی ہے تو انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں. کہ کس طرح سے آنکھیں کھلتی ہیں, کہ یہ جو علم ہے جہل کی طرف لے کر نہیں جاتا بلکہ یقین کی طرف لے کر جاتا ہے. کہ اے راغب کہاں سے اپنی جیب سے کہہ رہے ہو, کہ نہیں میں اپنی جیب سے نہیں کہتا, سورہ ہجر کی آخری آیت ہے, واعبد ربک حتی یاتیک الیقین, کہ بندگی کرتا چلا جا یہاں تک کہ اینڈ ہو تیرا یقین پر. یہ آنکھیں بند ہو اور یہ آنکھیں کھلیں گی تو یقین کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ ہے فلاح. اے عزیز انسان تیری ذاتی شے ہے, خبردار چشم پوشی مت کرنا, وہ منظر کہ جس کے اندر یہ چیز موجود ہے. خبردار کانوں کو بند مت کرنا جس آواز میں یہ چیز موجود ہے, کان بند مت کرنا. کا خبردار دل و دماغ پر لاک مت لگانا اس مطلب کے لیے کہ جہاں پر یہ چیز موجود ہے. خدا کیا کہتا ہے عزیز الرحمن, لعلکم تتقون. تتقون کیوں؟ کا فلاح چاہیے, فلاح. اور فلاح کس چیز کے اندر ہے عزیز الرحمن؟ میں نے بہت ساری باتوں کو اسکپ کیا, ٹائم بہت گزر چکا ہے. جی چاہ رہا تھا کہ بہت کچھ بیان کروں, اگر کل وقت ملے گا تو انشاءاللہ ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. خداوند عالم نے اسی فلاح کو جو ہے بیان کیا ہے مختلف مقامات کے اوپر. ان مقامات میں سے ایک مقام ہے سورہ مومنون کی پہلی آیت, قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. آگے جانے سے روک رہا ہوں اپنے آپ کو. ہاں یقین کر لو کہ یقین کرنے جیسا ہے. فلاح اور سعادت اہل ایمان کا ہی حق ہے. اور اہل ایمان کون ہے؟ اہل نماز. اور بالکل اس کے بعد چوتھی آیت کے اندر جائیں تو خداوند عالم کیا کہتا ہے, کہا جانتے ہو اہل ایمان کون ہے؟ اہل ایمان وہ ہیں کہ جب جو ہے آگے بڑھتے ہیں تو ان کی نماز ان کو کیا کرتی ہے, کہا ان کی نماز ان کو جو ہے ہاتھوں کو حرکت دینے کی طرف اشارہ کرتی ہے. غور سے سنیے گا, پیروں کو حرکت دینے کے لیے اشارہ کرتی ہے. کہا کیا چاہتی ہے وہ نماز؟ کہا یہ نماز چاہتی ہے, کہا اے عزیز نماز گزار, کیوں کر تو نے میرے سامنے سر تسلیم خم کیا, جاننا چاہتا ہے یہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. تیرے ہی جیسے انسان جو میری مخلوق کی صورت میں تیرے درمیان موجود ہیں ان کی نسبت اپنے کام کو انجام دے. کہا زکات کو انجام دے, انفاق فی سبیل اللہ. عزیزان, جہاں انفاق فی سبیل اللہ آتا ہے نا تو وہاں پر جو ہے صرف ہمارا اور آپ کا ذہن کام کرتا ہے, صرف نوٹ نکالو جیب سے اور دے دو. آیا واقعا انفاق فی سبیل اللہ ظاہری نوٹوں کو نکال کر کسی نادار کو دے دینا ہے؟ یا اس کے مصادیق بہت زیادہ ہیں, اس کے مفہوم بہت وسیع ہے. اس کا مفہوم بہت وسیع ہے عزیز. انسان کبھی کبھار پیسہ نکالتا ہے, ظاہری طور پر محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے, لیکن دل جو ہے آمادہ نہیں ہے. دل کب آمادہ ہوتا ہے؟ کہ دل اس وقت آمادہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس پیسہ نہ ہو. اور سے سنیے گا مسائل پر آنے سے پہلے. دل آمادہ ہوتا ہے اس وقت کہ جب انسان کے پاس پیسہ نہ ہو اور جی چاہتا ہے کہ کسی کی مدد کرے. بس یہیں سے جو کیا استفادہ کرتے ہیں. سید الشہداء سید الشہداء ہیں. کل عرض ہوا مصائب کی صورت میں کہ ایک رات کی مہلت طلب کی ہے مولا نے. کس کے لیے؟ کہ نماز کے لیے. کس کے لیے؟ تلاوت قرآن کے لیے. کس کے لیے؟ کہ راز و نیاز الہی کے لیے, دعا اور مناجات کے لیے. خوب نماز نہیں پڑھی تھی مولا نے اس سے پہلے؟ خوب کیوں نہیں پڑھی تھی؟ مولا نے اگر نماز نہیں پڑھی تو پھر کس نے نماز پڑھی؟ لیکن ہم نے اور آپ نے سب نے جو ہے بلا کسی فاصلے کے روزے عاشور دیکھا کہ یہ نماز باقاعدہ حرکات و سکنات کے ساتھ دکھائی دی. جہاں قیام کرنا چاہیے وہاں قیام دکھائی دیا, جہاں سجدہ کرنا چاہیے وہاں سجدہ دکھائی دیا, جہاں رکوع کرنا چاہیے وہاں رکوع بھی دکھائی دیا. بس عزاداروں, میں اور آپ مصاحب پرائے مصاحب کو نہ سنیں اور نہ کہیں مجھ جیسا. مجھے اور آپ کو فضائل بھی سننے ہیں اور فضائل سے کچھ لینا ہے, مصاحب بھی سننے ہیں اور مصاحب سے بھی کچھ لینا ہے. اگر کربلا اور کربلا کی شہادتیں مجھے اور آپ کو موٹیویٹ نہ کرے مثبت چیز کو انجام دینے کے لحاظ سے کہ جس کو کہا جاتا ہے حق کی طرف گامزن ہونا, ایسی کربلا کو خدا حافظی, ایسی زیارتوں کو خدا حافظی. کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ زیارت کا مفہوم کیا ہے, کس طرح سے انسان زیارت کو کرے, کس طرح سے اپنا اسٹیپ جو ہے اس مقام تک لے کر جائے کہ جو مقام سید الشہداء ہے. عزیزان من, یہ ایام ایام اسیری کے ہیں, اور اسیری کے ایام میں تمام اسیروں کو تقریباً مقاتل نے جو تذکرہ کیا ہے, لیکن ایک اسیر ایسا ہے کہ جو سن و سال کے ساتھ سے حساب سے چھوٹا ہے لیکن اس کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے. کہا وہ کون ہے؟ کہا سکینہ بنت الحسین. پرسوں چہلم آنا چاہتا ہے نا, زندان شام کو خدا حافظ ہی کرنا ہے، لیکن زندان شام میں سید و سالار امام حسین کی جو ہے ایک امانت کو ان کی ہمشیرہ چھوڑے جا رہی ہے۔ بس یہیں تک ہی چھوڑوں گا، لیکن منظر کو یاد کریں، وہ حالا کہ جب میرا اور آپ کا مولا مدینے کو خیر آباد کہتا ہے مکے کے لیے، اور مکے کو خیر آباد کہتا ہے کوفے کے لیے، لیکن کوفہ پہنچنے سے پہلے اور کربلا پہنچنے سے پہلے ایک منزل آئی بے نام منزل سالبیہ۔ جیسے ہی منزل سالبیہ پر آہستہ آہستہ کاروان پہنچا، شیخ مفید یہ کہتے ہیں ایک مرتبہ سید و سردار آقا نے دور سے ایک کوفے سے آتے ہوئے ایک سوار کو دیکھا۔ وہ سوار جس نے جیسے ہی ملاحظہ کیا اس کاروان کو، اسے اندازہ ہو گیا سید الشہداء کا کاروان ہے، اپنا رخ موڑنے لگا۔ ایسے میں کچھ دیر کے بعد کچھ افراد اس کو پھر سید الشہداء کی خدمت میں لے کر آئے، کہا اے مولا آقا یہ کوفے سے آیا ہوا ہے اور کوئی خبر اس کے پاس ہے؟ کہا بتلایا اہل کوفی، کیا جانتا ہے کوفے کے بارے میں؟ مولا اجازت دے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ کہا تو اجازت رکھتا ہے؟ کہا یہ لوگ یہاں اکیلے ہوں تو اچھی بات ہے۔ کہ یہ سب کے سب محرم ہے، یہ سارے کے سارے میرے ہیں، ان کے سامنے تو کہہ سکتا ہے بڑے اطمینان کے ساتھ؟ اب جو کہنا شروع کیا اس کوفی نے، کہا اے آقا ہوں مولا میں نے کوفہ چھوڑا نہیں، مگر کوفے کی گلی کوچوں میں مسلم ابن عقیل کے لاشے کو پیروں کے ذریعے سے گھسیٹا جا رہا تھا، پیروں کے ذریعے سے گھسیٹا جا رہا تھا، ان کو شہید کر لیا گیا، ان کا یہ عالم کیا جا رہا تھا۔ مولا نے جیسے ہی مسلم کی شہادت کی خبر سنی، انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا شروع کیا۔ جب کلمہ استرجاع پڑھ چکے تو اس خیمے کی طرف رخ کیا کہ جہاں پر یتیم مسلم ابن عقیل موجود تھی۔ کاغذ کہا جاتا ہے 10 سال کی جو ہے بچی تھی، اپنی بہن زینب سے کہا خیمے میں جا کر، کہا مسلم کی بچی کو لے کر آؤ۔ مسلم کی بچی کو لایا گیا، دست شفقت پھیلنا شروع کیا، کہا وہ پندے لے کر آؤ، کانوں کی بالیاں لے کر آؤ۔ کانوں کی بالیوں کو پہنایا اور اس کے بعد بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑے ہی اخلاق کے ساتھ، بڑے شائستہ الفاظ کے ساتھ کہا اے مسلم کی بیٹی، آج سے تمہارا باپ میں ہوں، تمہاری ماں زینب ہے، میری اولاد تمہارے بھائی اور بہن ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا اے مولا آقا ذرا آرام سے، کل روز عاشور ہوگا، یہ سکینہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، یتیموں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ کل آپ جا چکے ہوں گے، خیمے جل چکے ہوں گے، سکینہ پر تماشے لگیں گے، سکینہ کے کانوں سے بالیاں چھینی جائیں گی، دامن میں آگ لگے گی، بابا بابا کر کے پکارے گی، مگر کوئی بھی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اللعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خداوند ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سبک دوشی عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عاجل اور صحت کامل عطا فرما۔ بارِ لہٰ شہداء ملت کے درجات بلند ہیں، شہداء ملت کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، جو حج و زیارات کے متمنی ان حج و زیارات سے مشرف فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔